एक खुलासा हुआ है, हम हल्की सी चंद बातें और इन्हीं पहली पांच आयतों में से जो रह गई हैं और कुछ चीज़ें जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी दोहरा के फिर बारहवें पारे का आगाज़ करेंगे। पहली बात तो अगर आयत नंबर एक को आप देखें तो इसमें दो लफ्ज़ आए थे, एक था ओहकीमत और दूसरा था फुस्सिलत। इन दोनों का थोड़ा सा फ़र्क देख लें कि ओहकीमत का लफ्ज़ जो है अहकाम से है, इसका मानी है किसी चीज़ को यूं पुख्ता करना और इस्तवार करना कि इसमें किसी खलल और नक्स का गुमान तक न रहे। और फुस्सिलत का लफ्ज़ जो है ये तफसील से है, यानी अपना मुद्दा इतना वाज़ह कर देना कि किसी शक की गुंजाइश न रहे। दोनों बातों को जमा कर लें तो पुराने पाक के अल्फाज से ताल्लुक़ है लफ्ज़ उहकीमत का, और फुस्सिलत का ताल्लुक़ इसकी तशरीह इसके मानी से है। पैगाम क्या है कि ऐसा नहीं है कि इस किताब में अल्फाज पर तो बहुत तवज्जो दे दी, यानी तजवीद पढ़ने पे, सीखने पे, बोलने में बहुत तवज्जो दी, लफ्ज़ी तर्जमे पे बहुत तवज्जो दी, लेकिन इसके मफहूम या इसकी तशरीह इसकी तफसीर पे कुछ तवज्जो ना दी। यही पैगाम हम सब के लिए, जब भी कुरान पाक की तरफ आएँ तो सोच लें कि हर चीज़ को उसका हक दे रही हूँ। कोई एक चीज़ मेरे सामने इतनी अहम तो नहीं हो गई कि दूसरी चीज़ उसकी वजह से मुतासिर हो रही हो। फिर आप देखिए कि उहकीमत आयातहू जो है इसके अंदर छः मुख्तलिफ मानी पाए जाते हैं। नंबर एक, इसके अल्फाज नहायत पुख्ता हैं, जमी हुई बात है, कोई ढीली ढीली बातें नहीं है ये। दूसरी बात, मुनासिब हैं, बड़े ये नपे तुले लफ्ज़ हैं, अंदाज़ा होता है आपको पढ़ते हुए और सुनते हुए, बिल्कुल ऐसे लगता है कूज़े को दरिया में बंद करने वाला। तीसरी चीज़, जहाँ जो ज़रूरी थे वहाँ वही लफ्ज़ आए, मतलब कल्ब का लफ्ज़ ज़रूरी था तो कल्ब ही आया, नफ्स के लफ्ज़ की ज़रूरत थी तो नफ्स आया, बारिश के लिए कहीं सैयब आया, कहीं माँ आया, फ़र्क क्या है, जहाँ जो लफ्ज़ ज़रूरी था वही आएगा। चौथा इसका मफहूम क्या है कि इनकी तरतीब और तरकीब बहुत वाज़े है। तरकीब होता है लफ्ज़ों का चुनाव, और तरतीब क्या होता है कि लफ्ज़ बिल्कुल ऐसे बोलना। मिसाल देती हैं आपको, कोई कहे कि आप खाना खा लें तो दूसरा जुमला क्या हो सकता है, खाना खा लें आप, तीसरा इसी का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे तो कुछ और होगा, आप खा लें खाना। तीनों जुमलों की तासीर फ़र्क है ना। तो अल्लाह की इस किताब के जो जुमले हैं ना वो तरतीब और तरकीब में बहुत ही ज़्यादा मुनासिब हैं। अगला इसमें पांचवा पॉइंट है कि नज़म के एतबार से मज़ामीन के आगे और पीछे से आने के एतबार से कोई खलल नहीं। नज़म क्या होता है, जैसे तंजीम, मुनासबत, ऑर्गेनाइजेशन, यानी आगे और पीछे की आयतें जो हैं उसको साथ लेकर इसके मफहूम को वाज़े किया जाता है। और छठी बात क्या है कि एक भरपूर और जामे किताब है, और आप सबके लिए खुशी की बात यह है कि आप वही किताब सीख और सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जिसकी इतनी तारीफ़ें अपनी किताब में कीं। और यहाँ लफ्ज़ मिल लदुन को भी देख लीजिए, अल्लाह की तरफ नस्बत हो रही है। लदुन जो लफ्ज़ है ना ये नया है आपके सबक में, ज़र्फ़ मकान है, यानी जगह के लिए, जैसे होता है ना उर्दू में जगह, कुर्सी, मेज़, कुछ इस तरह की चीज़ें, इसको अरबी ज़ुबान में ज़र्फ़ ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, मकान कहते हैं जगह। एक होता है ज़र्फ़ ज़मान, ज़मान होता है ज़माने से, तो बस यहाँ इतना समझ लें कि ज़र्फ़ मकान है। और ख़बीर की सिफ़त अल्लाह ताला के लिए जो आई है, कैसे, क्यों, कि वो लोगों के हालात से खबरदार है, उसको पता है किन हालात में ये नेकी का काम करेंगे, वो लोगों की कमज़ोरियों से वाकिफ़ है और इंजाम से भी वाकिफ़ है। दुनिया की कुछ किताबें सिर्फ ज़हनी तफरीक के लिए होती हैं लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके बरक्स कुछ किताबें इंसाइक्लोपीडियाज़ के तौर पे सिर्फ मालूमात का मजमुआ होती हैं लेकिन उनमें दिलचस्पी नहीं होती। कुरान पाक में ये दोनों चीज़ें हैं, पढ़ने वाले को इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं, रूहानियत भी मिलती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर इतना सौती हुसन है कि पढ़ने वाला बिल्कुल खो जाता है पैगाम में। क्या पैगाम है इस किताब का, अल्लाह ताबुदु इल्लल्ला, ये मैसेज है इस किताब का कि तुम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की तरफ ना देखो, वही है तुम्हारा, वही सब कुछ करेगा, सब कुछ उसके हाथ में है। और नबी की हैसियत क्या है, इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर, کہ لوگوں میں تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبریاں دینے والا ہوں. اور نذیر کا لفظ پیچھے تھوڑا سا واضح ہو گیا تھا, خاص طور پہ شفقت کے ساتھ ڈرانے والے کو کہتے ہیں. یہ لفظ ڈرانے والے دشمن یا درندے یا دوسرے نقصان پہنچانے والوں کے لیے نہیں بولا جاتا, بلکہ نذیر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی اپنے عزیز کو شفقت اور محبت کی وجہ سے ایسی چیزوں سے ڈرائے اور بچائے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت یا دونوں میں نقصان پہنچانے والی ہوں. اس سے آپ کو پھر اللہ کے نبی کی اپنی امت کے ساتھ محبت بھی دکھتی ہے کہ آپ کس طریقے سے یہ باتیں کرتے تھے. صرف اگر اس ایک آیت کو دیکھیں تو اس پوری کتاب کا مین تھیم بتا دیا گیا کہ لوگوں کو رب سے جوڑ دو. اس کتاب کا اصل مقصد, اس کا اصل پیغام کیا ہے کہ کسی اور کے بندے نہ بنو. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. کسی اور کی اطاعت نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے اس قابل نہیں. جو رب نے دیا بندے اسی کو لے کر آگے اپنے ہاتھ میں لے کر ہمارے مقدر کے مالک بننے لگے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو خدائی کے درجے پہ رکھا جائے. تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو یہ پہلی بات سمجھ آ جائے گی, انشاءاللہ وہ دوسری بات کو خود بخود سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ انسان زندگی میں مختلف ادوار میں مختلف انسانوں سے لیتا ہے. سب سے پہلے بچہ ماں باپ سے لیتا ہے, ماں باپ کے گن گاتا ہے. ابھی میں بچوں والے کمرے میں تھوڑی دیر بیٹھی تھی تو ایک بچہ مسلسل کہہ رہا تھا ماما ماما ماما. میں نے اس کے منہ میں چوسنی ڈال دی, میں نے کہا یہ چپ کر جائے گا. پھر بھی ماما ماما کہہ رہا تھا. تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ اللہ کرو, ماما تمہیں کیا دیتی ہے, دن میں دو چار دفعہ کھانا کھلاتی ہوگی نا, گندے ہوتے ہو تو صاف کر دیتی ہو. تو مجھے اس وقت بھی توحید سمجھ آئی کہ دیکھو یہ جس کا کھاتا ہے اس کے گن گا رہا ہے. ہم کتنا کرتے ہیں اللہ اللہ, مسجد میں جا کے تو کرتے ہی ہیں, جائے نماز پہ کھڑے ہو کے تو آف کورس کرتے ہیں, روزے کی حالت میں تو نکلتا ہے. اللہ اللہ اس طرح بندے کی زبان پہ آ جائے جیسے بچہ ماں کے راگ الاپتا ہے, یہ ہے اللہ تعبد الا اللہ. اور پھر وہ عبادت زندگی کا حصہ بن جاتی ہے, وہ چند وقتوں کی ایک روایتی عبادت نہیں ہو جاتی. اور اصل میں اللہ تعالیٰ بندوں کی غلامی سے نجات دلاتے ہیں, اور یہ کتاب اس میں بڑی اکثیر ہے. جتنی یہ لوگوں کی غلامیوں سے انسان کو آزاد کرتی ہے, جتنا یہ توق گلے سے اتارتی ہے, جتنی یہ رسم و رواج کو ہماری گردنوں سے نکال کے ہمارا سانس صحیح ہونے لگتا ہے, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اپنی زندگی جی رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو صرف لوگوں کے لیے جیتے ہیں وہ اپنی زندگی کو بالکل ختم کیے ہوئے ہیں. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دیکھو تم صرف اسی سے مانگو, اسی سے اپنا تعلق جوڑو, اور وہی ہے جو تم کو دینے والا ہے, جو تمہارے ہر کام کو کرے گا. اور جب وہ کرتا ہے تو پھر اس سے زیادہ خوبصورت طریقے سے کوئی بھی یہ کام کر نہیں سکتا. پھر اگلی چیز دیکھیے, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. اس میں توبہ استغفار پہ ہم نے بات کی کہ کس طرح سے انسان دن رات جانتے بوجھتے کبھی انجانے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے, اور ابھی جو بات پیچھے ہوئی اسی کو ساتھ جوڑ لے تو کئی دفعہ کوتاہی ہوتی ہے, اللہ یاد ہی نہیں آتا, کئی کام ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر کوتاہیاں ہو جائیں اللہ کی یاد میں, اس کی بندگی میں, تو پھر استغفار کرو, پچھلے گناہوں کی معافی اور آئندہ کی زندگی کے لیے اپنے لیے نیکیوں کی توفیق مانگو. کیا کرے گا؟ یمتیکم متان حسنا, تمہیں فائدہ دے گا متاع حسنا سے. یہ متاع حسن کیا ہے؟ اس کی بڑی خوبصورت تفاسیر کی گئیں. ایک تفسیر کے مطابق کیا ہے کہ متاع حسن سے مراد یہ ہے کہ انسان کی توجہ مخلوق سے ہٹ کر خالق پر جم جائے. سوچیں ذرا, ہے ایسا میرے ساتھ؟ اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر, متاع حسن یہ ہے کہ انسان موجود پر قناعت کرے, یعنی جو چیز موجود ہے اس پہ شکر کر لے, اور مفقود, مفقود کہتے ہیں جو بھی ہے ہی نہیں, فقدان ہے نا اردو میں لفظ بولتے ہیں, یعنی جو ہے ہی نہیں چیز, مفقود کے غم میں نہ پڑے. یعنی دنیا جس قدر میسر ہے اس پر مطمئن ہو جائے, اور جو حاصل نہیں اس کے غم میں نہ پڑے. یہ ہے متان حسنہ, کہ پھر صرف دنیا کے فائدے نہیں بلکہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً والی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں چاہے تھوڑے ہی وقت کے لیے دے یہاں لفظ جو آتا ہے نا الى اجل مسمی، تو مسمی کا لفظ ہے یہ تاکید کے لیے، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو کھپاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو واقعی توفیق دے دیتا ہے، قناعت بھی دے دیتا ہے، وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اپنا فضل دے دیتا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر بھی اگر وہ گردانی کرو کس چیز سے؟ عمل صالح سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی طرف نظریں لگانے سے، تو پھر میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں دیکھیں لفظ کبیر آیا ہے، عموماً یہ لفظ نہیں آتا، یعنی جو دن عذاب والا ہوتا ہے وہ واقعی بڑا لگتا ہے۔ کبھی بھی کنجوئل ڈے سوچئے، بہت غم میں ہوں تو وہ دن ہمیں عام دنوں سے لمبا لگتا ہے، حالانکہ اتنے ہی لمبے اتنے ہی دن ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر ایسے دنوں کو عربی میں ایام اللہ کہا جاتا ہے، کہ وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک ایسا عذاب لے کے آئے گا جو تمہیں بہت لمبا لگے گا، جس نے متاع حسن نہ کی بجائے متاع الغرور کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیا، اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے دن کے لیے تیار کر لیا۔ اور پھر یہاں دیکھیے کہ توبو کے مقابلے میں تولو کا رویہ، ہم سب اپنے رویوں کو دیکھیں، کیا ہمارا رویہ استغفرو و توبو کی والا ہے یا تولو والا رویہ ہے؟ الی اللہ مرجعکم، لوٹنا تو اسی کی طرف ہے، تمہاری روحوں کی کو جو بھوک ہے وہ تو حق کی بھوک ہے، یہ تو اللہ کی طرف جائیں گی، ان کو تو اللہ کی یاد سے ہی سکون ملے گا، لہٰذا اگر تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں کھپا دیا، کھو گئے انہی چیزوں کے اندر، تو پھر یاد رکھو کہ کل بچتاؤ گے تو کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب یہ ایک پیغام دینے کے بعد اگلی آیت نمبر 5 میں کردار دکھائے، کہ جو حق کے آگے منہ موڑتے ہیں، انہم کون؟ مکہ والے، یسنون سینے دوہرے کرتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر منہ دوہرا کر کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی ایسا کب کرتا ہے؟ جب وہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیے کہ انسانوں کی ایک عادت ہوتی ہے جس کے لیے دل میں بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، یا کوئی اس کے لیے نگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا، تو انسان اسے آنکھ نہیں ملانا چاہتا، سامنے نہیں بیٹھے گا، سائڈ پہ بیٹھے گا، محفل میں جائے پتہ چلے فلاں بھی آیا ہوا ہے تو کنی کتراتا پھرے گا۔ بالکل یہی کیفیت ان کے دلوں کی تھی، کہ قرآن سے محبت نہیں تھی، اللہ کا نبی ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، تو لہٰذا جاتے تو تھے لیکن گھٹنوں میں سر دے کر سینے دوہرے کر کے بیٹھے رہتے، تاکہ چھپتے بھی رہیں، سننا بھی نہ چاہیں، علم میں دلچسپی نہیں تھی۔ تو گویا کہ اس میں ان کے قرآن سے نفرت، علم سے بیزاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اور آپ کے بغض کی کیفیت ساری ملی جلی دکھتی ہے۔ عرب لوگ جو ہوتے تھے، یہ موسم کی شدتوں سے بچنے کے لیے چادر لیتے تھے، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے لیتے تھے، اور گرمی میں دھوپ سے بچنے کے لیے لیتے تھے۔ اور حضرت نوح کے تذکرے میں سورت نوح آیت 7 میں بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے جب بھی کبھی ان کو پکارا کہ ان کے گناہوں کو معاف کرواؤں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ چادر اور لپیٹنے کی بات ملتی ہے، تو کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں پھر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اس معاملے میں۔ اب دیکھیے کہ یہ بات میں نے دوبارہ دہرائی، وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہماری بھی سمجھ صحیح رکھے اور صحیح کر دے، اس آیت کو عورتوں کے پردے کے رد میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہاں چادریں اوڑھنے والوں کی برائی کی گئی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو صرف سن سن کے بابا کرنے والے، سبحان اللہ کہنے والے، وہ اس کے اوپر کچھ بولیں گے؟ یعنی اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ کوئی چادریں لینے کی ضرورت نہیں، یہ تو اور ہی منافقت ہے۔ کبھی آپ نے لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چادروں میں بت بھر کے لے آتے تھے، اور پھر اللہ اکبر جو نماز میں رفع الیدین کرایا جاتا ہے، یہ ان بتوں کو گرانے کے لیے ہوتا ہے، وہ اس قسم کی آیتوں سے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی ٹیکس بنا۔ دوسری بات ہے کہ مکی صورت ہے، اور پردہ تو نازل مدینہ میں جا کے ہوا تھا، پھر ان نہ ہم، ہم کی ضمیر مذکر کی ہے، ہاں عورتوں کے لیے ہوتا تو ان نہ ہن نہ ہوتا نا، پھر من ہو کی ضمیر اللہ یا رسول کی طرف ہے، تو کیا پردہ اللہ اور اس کے رسول سے چھپنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ لہٰذا 1400 سال سے یہ متفق علیہ مسئلہ تھا، یہ اس پچھلی صدی میں یہ سارے شوشے شروع ہوئے کہ پردہ ہے بھی کہ نہیں اور عورت کو کھلا پھرنا کہ نہیں۔ اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں تو بہت پہلے سے یہ لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا جو اس وقت ہے، تو بہرحال ہم اس پہ اپنا وقت کیوں لگائے کہ جس کی کوئی اصل ہی نہیں۔ تو بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جس کو نہیں ماننا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی چھین لیتے ہیں اس سے، اور ایسے لوگ پھر ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل حق کے لیے کھول دے اور ہم اللہ کی کتاب میں دل کھول کے بیٹھیں، ہمارے دل بالکل ایسے کھلے ہوئے ہوں، ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اس محفل کا حصہ بنائیں کہ ہماری وجہ سے بولنے والے کو بولنے میں آسانی ہو، ہمارے چہروں سے یہ لگے کہ واقعی ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی جائیں۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 6 پہ، سورۃ ہود کی اور 12 پارے کا آغاز ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ یہاں نہیں سے بات ہے، لیکن مراد کے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے امانتاً رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کہاں لکھا یہ سب کچھ؟ کلو فی کتاب مبین، ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الرزاق ہونے کی بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو پیدا کیا، مخلوق جو ہے اللہ کا عیال ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کھلانے کی پلانے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہوئی ہے، کسی کو نہیں کہا کہ تم یہ کرو اور چلو اب میں نے تمہیں پیدا تو کر دیا، باگے تم خود ہی اپنے کام سمیٹ لو۔ نہیں، آپ دیکھیے کہ ہم سب اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں نا، امیجن کریے جو امتحان کے دن ہوتے ہیں تو عموماً مائیں بھی ان کو کہتی ہیں کہ اچھا سارے کام میں خود کر لوں گی، تم پڑھو، تم فوکس کرو پڑھنے پہ، بالکل اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا تھا اپنی عبادت کے لیے، اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے، تسخیر کائنات کے لیے۔ تو جب ایک بندے کے اوپر امتحان کی سچویشن تھی، لینا بلوا کم کی کیفیت ہے، ہم سب اس دنیا میں کمرہ امتحان میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہا کہ تم فوکس ہو کے تیاری کرو، تم پڑھو، تم اپنے امتحانوں کی فکر کرو، تم پہ میں کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالتا، نہ تمہیں سورج کو چلانے کی ذمہ داری دی، نہ چاند کو نکالنے کی، نہ ہواؤں کو چلانے کی، کچھ میں نے کام تمہیں نہیں دیا، بس تم ایک کام کرو اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن کو پورا کرو، باقی کام میں خود کروں گا۔ اس کے لیے انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیا، اور انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وَمَا، ماں کا لفظ جو ہے نا، یہاں من اور ماں جیسے لفظ ہوتے ہیں، یہ قلت کے لیے آیا ہے، کیونکہ آگے من دابتن ہے، اور دابہ کا لفظ دبیب سے ہے، ہلکی چال چلنے والے، کرال کرنے والے، رینگنے والے، دنیا میں جو چلتے ہیں، کہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں جو زمین پہ چل رہا ہے، چاہے وہ دریائی جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے ہواؤں میں اڑنے والے بڑے بڑے پرندے یا چھوٹے چھوٹے ہوں، ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ دعویٰ ہے جو دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں کر سکتا کہ میں نے سب کا حق اس کو دے دیا۔ آج بھی لوگ بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کسی کو کوئی کمی نہیں، روٹی کپڑا اور مکان ملتا ہے، لیکن آپ کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ملک کے اندر غربت کی ریشو بالکل ختم ہو گئی یا وہاں سب کو رزق مل گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کراتا ہے۔ پہلے دیکھیے کہ رزق کہتے کس کو ہیں۔ رزق جو ہے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جاندار اپنی غذا حاصل کریں اور جس کے ذریعے اس کی روح کی بقا اور جسم کی نشو و نما ہو، بڑھوتری ہو۔ اب ہم تو دیکھتے ہیں نا صرف اس رزق کو جو کھانا پینا ہے، یہ رزق تو جسمانی رزق ہے نا، لیکن ایک روح کا رزق ہے جو کتابوں اور ہدایت کی چیزوں کے ذریعے۔ تو اللہ نے یہاں وما من دابتن فی الارض میں، اگر عام جانوروں کے لیے صرف کھانے پینے کے رزق کی ذمہ داری لی ہے، تو انسانوں اور جنوں کے لیے روحانی رزق یعنی کتابوں کی بات بھی کی ہے۔ کہ یہ نہیں کیا کہ دنیا میں آنے کے بعد اب تمہیں کہا کہ باقی سارے کام تم کرتے رہو اور دین کی طرف یا اپنی روح کو بھوکا رکھو. تو دونوں کی ذمہ داریاں اللہ کی ذات نے لی ہیں. یا پھر ایک سوال اٹھتا ہے, اور ایسے سوال اٹھاتے بڑے عقل مند لوگ ہیں جو بہت زیادہ لاجیکل ہوتے ہیں, بہت انٹلیکچوئل قسم کے ہیں, کہتے ہیں اچھا جی اگر رزق سب کچھ اللہ نے دیا ہے, سب کا دے دیا ہے, تو پھر بتائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ بھوک سے مرتے کیوں ہیں, کتنے جانور بھوکے مر جاتے ہیں, پھر اس کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو نمبر ایک, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے سب کا رزق دیا ہوا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی بانٹ کیا ہے کہ ڈائریکٹ ہر بندے تک اس کا فوڈ پیکج پہنچانے کی بجائے لوگوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیا, کچھ کو ان کا بھی دیا اور ساتھ کچھ ایکسٹرا دے دیا, اور ان سے تقاضا کیا کہ تم اپنے ارد گرد رہنے والے دوسرے قسم کے لوگ جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے تھوڑا کم دیا ہے ان تک پہنچاؤ. اس کے لیے صدقات کا نظام اللہ تعالیٰ نے رائج کیا, عشر کا نظام, اور جو سارا اسلامک میتھڈالوجی ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں. جب پیسے والے اپنے پیسے کو صحیح طریقے سے غریبوں تک پہنچاتے ہیں, زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچتی ہے, تو پھر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. یہ ایک وجہ ہے. دوسری ایک اور اس کی ریزن کہ اللہ نے دیا سب کو ہے, لیکن لوگ بعض دفعہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بعض دفعہ بلوں میں چونٹیاں مر جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میری نصیب میں $1,000 لکھا ہوا تھا آج, لیکن کل رات میں نے کوئی ایسا بڑا گناہ کر لیا, اللہ مجھے محفوظ رکھے, کہ جس کی وجہ سے وہ $1,000 جو تھا وہ کٹ کٹا کے صرف $100 میں رہ گیا اور میری گزرنی اس میں ہوئی. تو ہمارے گناہ اس کے راستے کی رکاوٹ ہیں, دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو بھوکا نہیں رکھا. ہر بندہ اپنی مرضی کے ساتھ جو کام کرتا ہے اس کے اندر اس کا اپنا بھی کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے. پھر رزق کے اندر جائز بھی چیز آتی ہے, حلال رزق بھی اور حرام بھی ہے. پھر یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا جی جو حرام کما رہے ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے رزق دے دیا ہوا ہے, سورس آف انکم ہم نے چوز کرنا ہے. بڑا خوبصورت نقطہ ہے اگر سمجھ سکے. رزق اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے, ذریعہ رزق ہم چنتے ہیں. ذریعہ رزق کو انگلش میں سورس آف انکم کہیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو ہمیں بات واضح کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی, ہاتھ میں بھاری زرہ تھی جو بڑی قیمتی چیز تھی اس دور میں. کہنے لگے کیا کروں؟ ایک شخص جا رہا تھا, اسے کہا کہ بھائی تھوڑی دیر میری یہ زرہ پکڑ کے رکھو, میں فارغ ہو کے آتا ہوں پھر تم سے لے لوں گا. اس نے کہا شیور, ٹھیک ہے. یہ چلے گئے, فارغ ہوئے, دل میں احسان مندی کے جذبات آئے, کہا دیکھو اس کی وجہ سے میں کتنا آسانی سے فارغ ہوا, میں جا کے اس کو 4 درہم دے دوں گا, ایسے ہی نام کے طور پہ, مزدوری کے طور پہ. جب واپس آئے تو ادھر نہ وہ آدمی تھا نہ زرہ تھی, بھاگ گیا. کہیں گے ارے کدھر گیا؟ پاس کھڑے کھڑے کسی ایک دکان تھی, اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہاں کسی آدمی کو دیکھا ایک زرہ کے ساتھ؟ دکاندار نے کہا ہاں ابھی ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور ایک زرہ بیچ کے گیا. کہا لاؤ دکھاؤ. دیکھی تو وہ حضرت علی کی زرہ تھی. ہوا کیا کہ اس کا دل بدل گیا, اس نے چوری کرنے کی نیت سے زرہ بیچی اور پیسے لے کے چلا گیا. کہنے لگے کہ کتنے کی بیچ کے گیا؟ کہنے لگا 4 درہم کی. کہنے لگے کہ 4 درہم میں بھی اس کو دے دیتا, وہ اس کے لیے حلال کے ہوتے, لیکن اس نے حرام سے لے لیے. یہ ہے کہ سورس آف انکم انسان کے ہاتھ میں ہے, وہ اچھے طریقے سے بھی لے سکتا ہے, برے سے بھی لے سکتا ہے. کوئی حرص کے ساتھ لے لیتا ہے, کوئی قناعت کے ساتھ لے لیتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے رزق مقرر کیا ہوا ہے. ایک اور واقعہ آتا ہے, امام قرطبی ہیں ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک سے یہ چیز نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, جو کچھ توشہ اور کھانے پینے کا سامان ان کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. انہوں نے ایک دن اپنا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے بھیجا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کچھ انتظام کر دیں. یہ شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. کہتے ہیں کہ یہ آیت سن کے اب ان کو تو سمجھ آتی تھی نا, ہم تو ہوتے تو پتہ نہیں, کہتے کہ تلاوت کر رہے ہیں تو ہم ڈسٹرب نہ کریں, ان کو سمجھ آتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص نے جب سنی تو اس کو خیال آیا کہ جب اللہ نے ساری مخلوق کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے تو پھر ہم اشری خاندان کے لوگ بھی تو اللہ کے نزدیک دوسرے جانوروں سے گئے گزرے تھوڑی ہیں کہ ہمیں نہ دیں. یعنی ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ ہمیں پھر اللہ کیوں نہ دے گا. یہ بات کر کے واپس آ کے اللہ کے نبی سے کچھ نہیں کہا, واپس جا کے اپنے دوستوں کو کہا خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے. ان کے قبیلے کے ساتھی سمجھے کہ انہوں نے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے ریکویسٹ کی ہے, تو اب پیچھے سے بڑے بڑے کنٹینر آ رہے ہیں اور قافلوں پہ سامان آ رہا ہے. یہ بہت خوش ہو گئے کہ انہوں نے کہا اور مطمئن ہو کر بیٹھے. ہوا کیا کہ ابھی وہ بیٹھے ہی ہوئے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی ایک بہت بڑا تھال, جس کو عربی زبان میں قصہ کہتے ہیں, قاف سواد عین ہا سے قصہ, گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا لے کر آ گئے. تسلات سینی, جس طرح ہمارے یہاں بڑی ٹرے کو کہتے ہیں نا, تو انہوں نے آ کر یہ کھانا جو تھا وہ قبیلہ عشر کے لوگوں کو دیا کہ یہ ہم آپ کے لیے کھانا لائیں. سب نے خوب کھانا پیٹ بھر کے کھایا اور پھر بھی بچ گیا. تو انہوں نے سمجھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا باقی کھانا جو بچا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پاس بھیج دیتے ہیں, تاکہ وہ بھی اس کھانے کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھا لیں. دو لوگوں کو ملا کے انہوں نے وہ کھانا اللہ کے نبی کے پاس بھیجا. کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے, باقی قبیلے کے لوگ تو جا کے کہنے لگے بہت مزے کا کھانا آپ نے آج بھیجا تھا, بہت نفیس کھانا تھا, کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ انہوں نے جا کے اللہ کے نبی کو کہا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا. اچھا, خیر وہاں آئے واپس, کہا ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا, یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو اس کے بعد جب ان ساتھیوں تک بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے یہ آیت سمجھ لی کہ اللہ کے پاس رزق ہے تو ہم چلے گئے تھے کہ اللہ نے بھیجنا ہوگا تو خود ہی بھیج دے گا. یہ ہے توکل اور ایمان. اور یقین کریں کہ جس نے اللہ پہ توکل کر لیا اس کو پھر کبھی بھی کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں اٹھانا پڑے گا. یہ اتنا بڑا بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ بندہ بھوکا بھی ہونا تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ بھوکا ہے, پھر اس کی مدد اللہ تعالیٰ کے اوپر ذمہ آتی ہے. اس پہ ہم نے اسماء الحسنیٰ کی سیریز میں الرزاق پہ بات کی, بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو, آپ ایک سال کے لیے ہاسٹل میں آ جائیں, پھر آپ کو سارے کورس کروائیں. ابھی موسم میں ہم لوگ انشاءاللہ اسماء الحسنیٰ کے شروع کرنے والے ہیں, دعا کریں کہ وہ لوگ اس سے فائدہ لے سکیں. صرف یقین کر ایک ایک نام پہ 25-30-40 منٹ بات ہوئی ہوئی ہے, لیکن آپ سن سکتے ہیں. آپ کے لیے تو میدان کھولا ہے, ویب سائٹ سے جائیں ایک ایک کر کے روز سن لیں, کیا مشکل ہے؟ کیا 15-20 منٹ 40 منٹ, شروع میں تھوڑے لمبے ہیں نام, پھر آخر میں تو چونکہ ان کی تفصیلات پہلوں میں کور ہو جاتی ہیں تو پھر تو 15-20 منٹ کے بھی ہیں. تو اپنے خالق کے نام اگر روز کا ایک نام ہم سن سکیں تو کیا مشکل ہے. کھانا پکاتے ہوئے یا رزاق کو سوچ لیں, عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے. ہم سارا کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے تو یہ غم آتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے, پکائیں گے کہاں سے. اور اللہ نے کچے رزق کی ذمہ داری نہیں لی ہوئی, اس لیے آپ یہ سوچیں کہ رزق تو وہ دے دیتا ہے, پکانا تو ہم نہیں ہے. جو جتنا اللہ پہ ڈالے گا اللہ اس کو مدد کرے گا. ایک بڑا پیاری روایت پڑھی تھی تو سنا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی تلاش میں کوہ طور پہ گئے تھے, آپ کو واقعہ یاد ہوگا, پیچھے پڑا تھا, بیوی بھی ساتھ تھیں, وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے نظارے اور بات چیت میں نظارہ تو نہیں ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام میں مصروف ہو گئے. کافی دیر گزر گئی تو ایک دم بیوی کا خیال آیا کہ بیوی کو تو پیچھے جنگل میں چھوڑ آیا ہوں, تو اس کے کھانے پینے کا کچھ انتظام تو میں نے کیا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے سامنے پڑی ہوئی پتھر کی ایک چٹان تھی, اس کو کاٹو. کہتے ہیں کہ اس پہ موسیٰ نے لکڑی ماری, چٹان پھٹ کر اس کے اندر سے ایک دوسرا پتھر نکلا. حکم ہوا اس پر بھی لکڑی مارو, پھر وہ پتھر بھی پھٹا, اندر سے تیسرا پتھر نکلا, اس پر بھی لکڑی ماری, اور جب یہ شق ہوا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا جانور نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا, یعنی کھا رہا تھا کھانا. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ جو اللہ اتنے پتھروں میں دبے ہوئے کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو وہ میرے بچوں کو بھی رزق دے دے گا. تو بہرحال اسباب تو استعمال کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ مستقر اور مستودع کو. ان دونوں کو بھی دیکھ لیجئے. مستقر کا لفظ قاف را سے ہے, قرن قرار ٹھنڈا ہونے کو کہتے ہیں, قرۃ عین اسی سے ہے لفظ, سردی اور ٹھنڈک کی وجہ سے جم جانا. اسی سے لفظ قرار ہے, میرا گھر مجھے قرار نہیں پڑا, یہ وہی لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. مستقر کہتے ہیں پرماننٹ رہنے کی جگہ کو, ہے یہ بھی عارضی لیکن پرماننٹ ریزیڈنٹ, جیسے مستقل رہنے والا. اس کے اپوزٹ لفظ ہے مستودع, واو دال عین سے, اردو میں کہتے ہیں نا الوداعی ہو گئی, فلاں کو ودا کر کے آگے ہیں, یہ وہی لفظ ہے. رخصت کرنا, ودا کہتے ہیں کسی کے پاس امانت رکھنا, کیونکہ لڑکی بھی ہمارے پاس امانت ہی ہوتی ہے نا, تو اس کو ودا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ مستودع کہتے ہیں وہ جگہ جہاں امانتیں رکھی جاتی ہیں. اب یہ مستقر اور مستودع سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف قسم کی توجیحات کی جاتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ مستودع سے مراد ہے قبر, جس میں انسان کا جسم تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے, قبر میں زمین کے حوالے کیا جاتا ہے, اور بعد میں پھر ہمیشگی کا جسم اس کو مل جائے گا جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا. بس کہتے ہیں کہ یہاں مستقر سے مراد انسان کا اس دنیا کا رہنا, اور مستودع سے مراد دنیا میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں اور ماں کے رحم میں رکھنا. یہ ایک تفسیر ہے, یعنی بچے کے دنیا میں آنے کی کیفیت مستودع تھی اور بعد میں مستقر ہوا. تیسری ایک تفسیر ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, باپ کی پشت مستقر ہے اور ماں کا رحم مستودع ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے رکھا. ساری باتوں کو جمع کریں تو یہ دنیا مستودع ہے. اینگل دیکھیں گے نا, دنیا آخرت کا تقابل کریں گے تو دنیا جو ہے وہ تھوڑی دن کی ہے, مستودع ہے, لیکن آخرت مستقر ہے. اور اگر آپ دنیا کے ناطے سے چیزوں کو مختلف طرح سے کریں تو پہلی چیزیں بھی ٹھیک ہیں. مطلب کیا ہے کہ کوئی کہیں مستقل جائے یا کہیں سفر میں ہے تھوڑے دن کے لیے, وہاں اللہ کو ہر جگہ پتہ ہے کہ کس کو رزق دینا ہے. اپنی جگہ والوں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے, اور مسافروں کو, خانہ بدوشوں کو, ہر بندے کو رزق اللہ ہی دیتا ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ انشور کر بھی لے کوئی رزق, کوئی حکومت, کوئی ادارہ آپ کی ذمہ داری لے بھی لے, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام آپ کو ہی کرنا پڑتا ہے. پیسے آپ ہی جمع کرتے ہیں, جا کے لینا پڑتا ہے, وقت پہ نہ پہنچے تو نہیں ملتا. لیکن اللہ کی ذات اتنی باعلم ہے کہ وہ جو گھر میں بیٹھا ہوا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے. جب اعضاء ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں جو اس کے بارے میں چار باتیں لکھ لیتا ہے. نمبر ایک, اس کا عمل, جو کچھ وہ کرے گا, یعنی نیک کرے گا یا بد. دوسرے, اس کی عمر کے سال, مہینے, دن اور منٹ, سانس تک لکھے جاتے ہیں, یعنی اللہ کے ہاں ہماری زندگی سانسوں میں لکھی ہوئی ہے. تیسری چیز, کہ اس کو کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے. اور چوتھے, اس کا رزق کتنا اور کس طریقے سے اس تک پہنچنا ہے. یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے, اور بچہ پیدا ہوتا ہے تیپ میں یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو یہ ہے اللہ کی شان, اللہ کی ذات, کہ جو بندے کے معاملے میں کچھ کرتی ہے. اسی لیے فرمایا کل فی کی مبین, یہ کون سے مبین ہے؟ لوح محفوظ. اس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے صحیح مسلم میں, اس لیک سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور اس وقت اس کا پانی پر تھا. اسی کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اور وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں. یہ 6 دن کیسے تھے اللہ کو پتہ ہے, ان کی جمع ایام ہے, بس یہ پتہ ہے. اور دن چھوٹے تھے, بڑے تھے, کیسے تھے, اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ بات پیچھے گزر چکی سورۃ الانعام میں, ہر پلانٹ کا دن آپ کو پتہ ہے مختلف ہے. آپ زمین پہ رہتے ہیں تو مختلف حصوں میں دن رات چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دنوں کے بارے میں سورہ معارج میں آتا ہے, تعرج الملائکۃ والروح فیہا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم الغیب. تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ دن رات فرق ہے. بعض کہتے ہیں کہ قیامت کا دن چونکہ 50,000 سال کا ہے تو یہ بھی 50,000 سال کا ایک ہوگا. ہم اس میں صرف اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اس کا تعلق غیب سے ہے. اور اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم اسی کو مانتے ہیں. اس نے پیدا کر دیا انسان کو 6 دنوں میں, وکان عرشہ علی الماء, اور اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ تعالیٰ کے عرش کی بات بھی قرآن پاک میں تقریباً 7-8 جگہ پہ آتی ہے. عرش پہلے پانی پر تھا, اب آسمان میں ہے. اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. سائنس نے ابھی تک دنیا کے بارے میں جو نظریہ دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ یہ زمین پہلے آگ کا ایک گولا تھی, بالکل گرم کھولتا ہوا, پھر یہ ٹھنڈی ہوئی. ٹھنڈی ہونے کے بعد کہتے ہیں لاکھوں سال اس پہ بارش برسی. سمندروں کے اتنے بڑے ذخیرے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں سال کی بارش سے جمع ہوئے, اور اس کے بعد پھر یہاں زندگی کا آغاز پانی سے ہوا. پہلا امیبا, यानी वन यूनिसेलुलर एक जानवर होता है जो खुली आंख से नहीं दिखता, तो वो पैदा हुआ और उसके बाद से फिर दुनिया में ज़िंदगी आती गई। ये सारी चीज़ें आज दुनिया में वक्त के साथ साथ आती हैं। मैं तो इन चीज़ों को पढ़ती पढ़ाती हूँ तो मेरे दिल में एक ही बात आती है कि अल्लाह अकबर, रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी ज़ात है। बाकी इसके बारे में ना बात ज़्यादा करने की ज़रूरत है और ना इससे उलझें, क्योंकि ऐसी चीज़ों में बातें सुनने सुनाने में मज़ा तो बहुत आता है लेकिन इसके बाद फिर अमल कुछ भी नहीं निकलता। बल्कि अगर कहीं भी सिर्फ लफ्जी हुसन की वजह से हमने अल्लाह की ज़ात के बारे में कोई गलत बात कह दी तो वो चीज़ जो है वो फिर हमारी फ़ायदे की बजाय हमारे लिए नुकसान का सबब बन जाएगा। बस ऐसी बातों पे फौरन कहा करें कि अल्लाह तो अहसनुल खालिकीन है, तूने जो भी पैदा किया हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं। हाँ यहाँ ये देख लो कि तुम्हें पैदा क्यों किया है, काली अब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुमको आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। ये मकसद देखो ना, तख्लीक इंसानियत का मकसद देखो। अल्लाह ने इंसान को अक्ल और अमल की कुव्वतें बख्शी हैं, कैसे इस्तेमाल करता है, क्या इसके इल्म और अमल से उसकी ज़िंदगी में बहार आती है या तबाही और बर्बादी की खाक उड़ने लगती है, क्या वो अपनी ज़ुबान और अपने कलम को इंसानियत के चाक गिरेबानों को रफू करने के लिए इस्तेमाल करता है या फिर इंसान की इज्जत को भी तार तार कर देता है। आज देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिसाल है हथियार बनाना सिखाया, आज वही हथियार इंसानियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, पैसे धेले को जमा कर सकता है, उसी से लोगों ने सूद के निज़ाम को रिवाज कर दिया। तो ये सब की पकड़ है, सब की आजमाइश हो रही है कि जो सलाहियतें तुम्हें दी, लिखने की सलाहियत दी इंसान हाथों से क्या लिखता है, आंखों को देखने की सलाहियत दी आंखों से क्या देखते हो, कानों को सुनने की तौफीक दी क्या सुनते हो। असल बात यह कि हर बंदा आजमाइश में है। और यह लफ्ज़ अहसन व अमल वही लफ्ज़ है जिस पे पीछे भी बात हुई थी, लेकिन इसको जितनी भी दफ़ा दोहराऊंगी उससे आपको फ़ायदा ही हो जाएगा कि अहसन अमल में दो शर्तें होती हैं, अल्लाह के लिए इखलास और तरीका नबी का हो। अल्लाह के लिए होगा तो वो बात तो ठीक समझ आती है, तरीका नबी का हो। सिर्फ इस वजह से ही यहूद नसारा काफिर या अल्लाह के नबी को ना मानने वालों के अमल कबूल नहीं होते, क्योंकि एक टांग तो है चले उनके पास इखलास की, लिल्लाहियत है, लेकिन तरीका नबी का नहीं। इस एक क्राइटेरियन पे आप बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। और जो इंसान इन चीज़ों को ले लेता है फिर उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा अमल करने की फ़िक्र नहीं रहती, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नेकी कही है क्या हर्ज है क्या फ़र्क पड़ता है, बल्कि उसके बारे में इंसान को फ़िक्र ही होती कि थोड़ा करूँ लेकिन सच्चा करूँ, वो करूँ जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो। बात तो सीधी सी थी कि आपने करना क्या है इस दुनिया में, आप आजमाइश में हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इस मसले को उलझा कर सवाल जवाब उठाने लगते हैं। ऐसे ही लोगों की बातें कुछ अगली आयात में हैं, फरमाए वाला इन कुलता, और अगर आप इनको कहें क्या इन्नकु मबूसून मिन बादिल मौती, कि बेशक तुम दोबारा उठाए जाओगे अपनी मौत के बाद, यानी ये हकीकत अगर इनको आप समझाना चाहें कि तुम इस दुनिया में आके ऐसे ही नहीं छोड़ दिए जाओगे बल्कि तुम्हें आगे जाना है, वहाँ जाके तुम्हें जवाब देना है, तो क्या कहेंगे, लयकूलन्नल्लज़ीन कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरु मुबीन, तो अलबत्ता ज़रूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि नहीं है ये मगर एक खुला जादू। ये खुला जादू क्या था, कहते थे आज तक तो कभी आया ही कोई नहीं, हमने कहाँ देखा है किसी को मरने के बाद दोबारा आते हुए, और असल में ये जादू कहना एक किस्म का मजाक भी था कि अच्छा जी लगता है कि आप सहरज़दा हो गए हैं, आपकी बातें हमें तो समझ ही नहीं आती, पता नहीं आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। अब देखिए कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं समझते ना, वो दीन की संजीदा दावत के जवाब में अटकलों पर आ जाते हैं, पपतियाँ कसने लगते हैं, अच्छा जी जादू हो गया आप पे, बहुत जादू चला हुआ है आजकल आपके ऊपर, बहुत आप अब कुरान कुरान की बातें कर रहे हैं, क्या बात है आजकल बड़ी नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, क्या बात है आजकल बड़ी नेक हो गई हैं, इस किस्म के जुमले समझ लीजिए कि ये दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत के ना होने के और उसका खौफ ना होने के हैं। कहा अच्छा ठीक है, वलैन अखरनान हुमुल अजाबा, और अगर हम मुलतवी कर दें इनसे अजाब को, कौन सा अजाब जो इन पे आने वाला है, ये नबी के साथ जो ऐसी अटकलें करते हैं जो ऐसा अंदाज़ इख्तियार करते हैं, तो अगर इसके बदले में जो अजाब इन पर आना है अगर अल्लाह किसी हिकमत और मसलियत के तहत वो अजाब थोड़ा सा टाल ही दे कितना इला उम्मतिन, कुछ अरसे तक। उम्मत का लफ्ज़ हम पीछे कई मानों में पढ़ चुके, हमज़ा मीम मीम रूट है। यहाँ इसका चौथा मानी है मुद्दत, ज़माना, कि एक मुद्दत तक। वरना आप देखिए कि उम्मत एक नज़रिए के हामिल लोगों को हमने देखा पीछे, एक ऐसा शख्स जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हों, ये मानी भी आता है हज़रत इब्राहिम के मानों में दीन और मिल्लत के लिए, लेकिन यहाँ ज़माने के लिए, कि एक मुद्दत तक, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक कुछ ख़ास वक़्त तक हम छोड़ दें इनको। मादूदतिन, गिनी चुनी, क्या रूट होगा बोलें सब मिल के? शाबाश, मादूदा, गिनी हुई। मफ़ऊला का वज़न, यानी वो मुद्दत जो गिनी जा सकती है, साल, दो, चार, दस साल, कोई मुश्किल आई ये बच गए, कब तक बचेंगे? एक वक्त आएगा फिर इनको सामने आना पड़ेगा। तो अगर आज इनकी मस्तियों के बावजूद अगर अल्लाह ताला इनको मोहलत ही दिए जा रहा है तो क्या कहेंगे? लयकूलुन्नमा यहविसुहू, वो कहेंगे किस चीज़ ने रोक दिया है इसको, किसको? अजाब को। आ क्यों नहीं रहा भाई अजाब? तुम्हारा अल्लाह में पकड़ता क्यों नहीं? क्या उसके पुलिसमैन बड़े सुस्त हैं? वो क्यों नहीं हमारी बात मानता? यानी फिर तमस्खुर करते थे। हबसा का लफ्ज़ उठने से रोक देने के लिए आता है। कहा ऐसे लोगों को जवाब दो, अला यौम यातीहिम, खबरदार, कान खोल कर सुन लो कि जब वो दिन आ जाएगा, लैस मसरूफन अनहुम, कोई नहीं फेरा जा सकेगा, यानी तो इन पर फेरा नहीं जा सकेगा, वह हा का बिहिम मा का अनबिही यस्तहज़ियून, और घेर लेगा इनको वो अजाब जिसका कि वो तमस्खुर उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। का चंद दिन की बात है, फिक्र ना करो, वो वक्त आ गया तो उस वक्त फिर पलटेगा नहीं। ये ऐसे ही जैसे कोई के हम पे जलसला क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? तो कहा जब आ जाएगा तो कोई फेरेगा नहीं उसको, पलटाएगा नहीं। यहाँ दो लफ्ज़ देख लीजिए, मसरूफ़न, मसरूफ़ का लफ्ज़ स्वाद राफा से है, किसी चीज़ को एक हालत से दूसरी तरफ फेर देना। सर्राफ किसको कहते हैं उर्दू में? मनी चेंजर को। एक डॉलर्स आपसे लेगा तो रुपीस आपको दे देगा, एक्सचेंज करने वाले को। ज्वेलर्स को भी सर्राफ क्यों कहते हैं? कि वो आपकी क्या लेते हैं और क्या देते हैं, सिर्फ यही करते हैं कि औरतों की अकल भी ले लेते हैं? हाँ, बड़ी अकलमंद औरतें ज्वेलर की दुकान पे जाके अकल बेच के आ जाती हैं, पैसे तो क्या बेचेंगी हैं। और सर्राफ को इसलिए भी कहते हैं ना कि सोने की फिर मुख्तलिफ शक्लें बदलते हैं ना, पुराने सोने से नई चीज़ें ढालना और देना। उर्दू में हम जब ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आप बड़े मसरूफ़ हैं, वो भी ये लफ्ज़ है, उसमें क्या सेंस होगी? ज़रा सोचिए, इस लफ्ज़ में फेरने और एक हालत से बदलने के लफ्ज़ को मसरूफियत से क्या लिंक हो सकता है? जी आप प्लीज़। ठीक है, आपने कहा कि वक्त दे के कुछ और ले लेते हैं, और भी कोई कुछ बोले? जी आप देखिए कि सरफ़ा का मानी क्या बताया था, मुंह फेरना ना, जैसे ये ग्रामर जिससे आपको बड़ा खौफ आ रहा है, सरफ व नाहफ का लफ्ज़ सुना हुआ, तो सरफ भी यही है। सरफ होता है गर्ताने, एक ही लफ्ज़ को दरबा दरबा दरबू दरबद दरबता, एक ही लफ्ज़ की तकरार होती है ना। तो जब हम मसरूफ़ कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि सारे कामों से मुँह फेर कर हम एक चीज़ पर जम जाते हैं। मुँह फेरने का मानी आता है, हम जब मसरूफ़ होते हैं तो साथ कुछ और भी कर रहे होते हैं, मुँह नहीं फेरते, तभी तो फोकस होकर पूरा काम नहीं कर पाते ना। तो बहरहाल कहा जब वो आएगा तो फिर ला, क्या हाल क्या होगा उनका? हाँ का बिही माँ कान बिही यस्तहज़ियून, ये जिस अजाब के मजाक उड़ा रहे थे ये उसको पलटा नहीं सकेंगे। फिर इसके बाद कुछ इंसानों के रवैयों का तस्करा है, वलैन अज़क़्नल इंसान मिन रहमतन, और अगर हम चखाएं इंसान को अपनी तरफ से रहमत का मज़ा, कोई खैर दे दें, उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए, खुशी के सितारे जगमगाने लगें, फिर क्या होता है? सुम नज़ाना हम इन हो, फिर छीन लें उससे। खुशी आई चार दिन की, फिर उसके बाद चली गई, हाल क्या होता है? इन नहू लयाउसुन कफूर, बड़ा ही मायूस और ना शुक्रा बन जाता है। यानी नेमत के बाद जब नेमत छिनती है तो उस वक्त बहुत ही ना शुक्रा होता है। और इसके अपोजिट आयतन, वलैन अज़क़नाहु नअमा, और अगर हम चखाते हैं उसको कोई नेमत, नअमा जो है ना, ये नेमत उनकी जमा है, ऐसी नेमत जिसका असर इंसान पर नज़र आए, यानी बीमारी के बाद सेहत, तंखाली के बाद खुशहाली वगैरह। और ये जो पीछे लफ्ज़ आया ना, नज़ा नाहा, नून ज़ा आइन से है, नज़ा पीछे पढ़ चुके हम, खींचने के मानों में आता है, वापस ले लेना, छीन लेना। और लयऊस उनका लफ्ज़ है यास से है, या हमज़ा सीन इसका रूट है, ना उम्मीदी, तवक्कुआत का ख़त्म हो जाना, یعوس بہت ہی شدت ہے، فاعول کا وزن مبالغ ہے، شدید مایوس ڈپریسڈ شخص کہہ سکتے ہیں آپ یہاں، اور کفور مبالغہ ہے، سخت ناشکرہ، یعنی ایسا شخص جب اس کی زندگی میں نعمت آتی ہے اور چھن جاتی ہے تو بہت ناشکرہ ہوتا ہے، اور جب ہم چکھاتے ہیں، ازقنا کا لفظ جو ہے، ذائقہ ٹیسٹ پیچھے بھی بات ہوئی، نعمہ نعمتوں کی، بعد ادرہ برے دنوں کے بعد، یعنی اب تکلیف کے بعد خیر آ گئی، بیماری کے بعد صحت آ گئی، مست ہو جو اس کو لگی تھی، اب کیا حال ہوتا ہے، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ ضرور کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، سب تکلیفیں چلی گئیں مجھ سے، سَيِّئَاتٌ کی جمع، ساری تکلیفیں مجھ سے چلی گئیں، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا، اترانے والا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک صرف بات کریں، پھر اگلا کردار ایک الگ ہے۔ دیکھیں کہ یہ دنیا خوشی اور غم کا ملا جلا امتزاج ہے، کبھی بھی نہ بہار رہتی ہے نہ خزاں رہتی ہے، نہ کبھی صحت ہمیشہ رہی نہ بیماری ہمیشہ رہی، لیکن انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کافر، نہ شکرہ نہ فرمان، اور ایک ہوتا ہے مومن۔ یہاں تک جو ہم نے چیز دیکھی اس میں کافر کی بات ہے، کہ کافر اصل میں ایک ایکسٹریمسٹ پرسن ہوتا ہے، خوش ہو تو اتنا خوش ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اٹھ کے ناچنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے، جب نہ خوش ہوتا ہے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ رویہ جس انسان کا دیکھیں سمجھ جائیں کہ ناشکرہ انسان ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی سوسائٹیز، جب ان کے پاس دولت ہے اور انسانوں کے پاس خوب ریل پیل ہے، کوئی فنکشن آ جائے، کرسمس آ جائے، ویکینڈ آ جائے، پارٹی ہو، تو پی پی کے اپنے آپ کو دیوانہ کر دیں گے، یہ بھی ایک اسٹریم ہے۔ کبھی آپ نے پینڈولم دیکھا ہو، ایک لمبی سی ڈنڈی کے نیچے آپ ویٹ باندھ دیتے ہیں، پینڈولم کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ اس کو ذرا سا ٹچ کریں نا، وہ پورے سرے پہ جا کے رکے گا، اور جب چھوڑیں تو پھر دوسری طرف ادھر جاتا ہے، یعنی وہ بیچ میں نہیں کہیں رک، سائن کے ساتھ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال پینڈولم کی طرح کافر ہمیشہ کناروں پہ جاتا ہے، اس کے برعکس مومن کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات اگلی آیت میں کر دی کہ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ یہ ہے مومن کا معاملہ، خوشی اور غم میں اس کا ایٹیچیوڈ، اس کا رویہ بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے۔ دنیا کی متاع کسی کے لیے متاع حسنہ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے متاع غرور بن جاتی ہے، نہ شکر نہ فرمان دنیا دار شخص کے لیے وہ متاع غرور ہی سب کچھ بن چکی ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے جب اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے اٹ ول پاس، یہ وقت بھی گزر ہی جانا ہے، چلو، پھر وہ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، غم آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ نو پرابلم، یہ بھی گزر جائے گا، اور اس طرح وہ مطمئن رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جو اللہ سے ناراض ہو بھلا کہاں اس کو پناہ ملے گی۔ کچھ لوگ بڑے ہی بد قسمت ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بارے میں بھی غلط باتیں بولتے رہتے ہیں، وہی واقعہ یاد کر لیں جو آپ نے کتاب الزکات میں بھی پڑھا تھا، اندھے گوڑی اور گنجے والا۔ اپنے آپ کو ہر لمحے چیک کیا کریں کہ میرا معاملہ نعمتوں کے ملنے پہ کیا ہے، شادیوں میں خوشیوں میں میرا کیا حال ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت بیت بڑے نیک دیندار لوگوں کا دین کھل جاتا ہے جب ان کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے، اور بہت ہی کوئی بڑا کوئی انیوژل قسم کا غم آتا ہے، عام حالات میں انسان نہیں پہچانا جاتا۔ پہچانا کب جاتا ہے؟ جب وہ بالکل کسی ایکسٹریم پہ پہنچا ہوتا ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ عام زندگی میں ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، بالکل سیدھے سادھے ہوتے ہیں نا، پہچانے ہی نہیں جاتے، مطلب اس وقت ہم نارمل ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کہیں جا کے اتنا پہن اوڑھ کے اپنے حال حلیے کو بدل جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں وہاں پہچان ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ ہم کسی کے سامنے ہوں، مہمانوں کے سامنے یا اپنے باسز کے سامنے، تو بڑے ادب سے بات کرتے ہیں، اچھے طریقے سے چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر والوں میں آتا ہے وہی مار دھاڑ، اونچی بولنا، اور ویسے ہی باتیں کرنا اور کھانے کے انداز ہیں۔ دنیا والوں میں ہم جب بہت خوش ہوتے ہیں تو ہم پروٹوکول پہ چلے جاتے ہیں، بہت غم میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہم بہت کول اینڈ کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بندے کا اصل کب کھلتا ہے؟ جب یا تو بہت خوشی ہوتی ہے یا بہت غم ہوتا ہے۔ مطمئن رکھیں، پہاڑ گزر جائے اوپر سے، مطمئن، پرسکون، کیا ہوا، کچھ نہیں بگڑا، ابھی کیا ہوا، مرنے جینے کا معاملہ تھوڑی ہے۔ ہر زندگی میں امتحان آتے ہیں، ایک تو یہاں کے پرچے امتحان ہوں گے نا، چھوٹا سا امتحان آیا پریشان، چھوٹی سی چیز آئی پریشان، نہیں، ہر چیز پہ اپنے آپ کو، اور آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، کیونکہ الحمدللہ نصف کی طرف آپ چل پڑے ہیں، کہ قرآن کا وہ حصہ شروع ہو گیا آپ کی زندگی میں کہ جو بالکل پیک پہ ہے. اگر آپ تین حصے کریں نا قرآن پاک کے, تو دیکھیں ادھر سے جاتے جاتے اور ایک ادھر سے اترتے ہوتے, 10-11 سے لے کے جو 20 پارے ہیں نا, یہ سیدھے بیلنس پہ آتے ہیں. یہ آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں گے. جب شروع میں آپ آئے تھے پڑھنے کے لیے, تو آپ ابھی اپنے آپ کو بچہ 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 سمجھ رہے تھے. اب آپ کی زندگی کی مڈل ایج آ گئی ہے کورس کی. پھر جب 20 کے بعد جاتے ہیں نا, پھر کئی اور سوچیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں. تو ان 10 پاروں میں سے جتنا کریکٹر بلڈنگ کروا سکتے ہیں کر لیں. اس سے آپ کو اپنا آپ انشاءاللہ سنوارنے میں بہت موقع ملے گا. اس کے بعد آیت 12 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا تذکرہ ہے. فرمایا فلا اللہ کا تارکم باد ما یوحا الیکا, بس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس وحی کا جو آپ کی طرف کی جاتی ہے. بظاہر تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. مکہ کے حالات بڑے تنگ تھے, اتنی سنگینی تھی, اور خاص طور پہ جس دور میں یہ سورت خود اور سورہ یونس نازل ہو رہی ہے, کہ ٹو مچ ریئیکشن تھا, ہر وقت فتنے اٹھے رہتے تھے. لو دیکھو اب یہ بھی ان کو غلط لگ رہا ہے, اب ہمارے باپ دادا کی یہ بھی چیز ٹھیک نہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. تو اتنا پریشر تھا کہ لگ رہا تھا کہ کہیں بشر ہونے کے ناطے اللہ کے نبی ایسا نہ کریں, حالانکہ آپ کو نہیں کرنا تھا. یہاں اصل میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن عتاب, عتاب کہتے ہیں ڈانٹ کو, غصہ کفار مکہ پر ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پریشر میں آ کر اللہ کے نبی وحی کا کچھ حصہ چھپا لیں گے؟ کیا کہ آپ کی خوشی کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں بدل دیں گے جو آپ کے بتوں کی برائی میں؟ ہاں ایسا وہ نہیں کریں گے. اب دیکھیے کہ ذرا امیجن کریں آپ, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا, فلا اللہ کا تارکم باد ما یوحا الیکا, تو مجھے پہلے تو یہ لگا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کا کلام لے کے بیٹھی ہوں, کہیں میں آپ کی ناراضگی کے ڈر سے قرآن کی کوئی آیت گول مول کر کے نہ گزر جاؤں, کیونکہ میرا اپنا عمل نہیں, آپ کو برا لگے گا, پھر آپ آنا چھوڑ دیں گے. پھر اسی طرح میرے اسپونٹینیسلی میرے ذہن میں آپ سب بھی آئے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا, تارکم باد اما یوخا, چھٹی کر لیتے ہیں, اس دن کا سبق ہی غائب ہو گیا آپ کے اندر سے. قرآن پورا پڑھیں تو سمجھ آتا ہے, کٹے پٹے حصے جو ہوتے ہیں نا, وہ بعض دفعہ ہمارے ذہن کو بالکل کوشچن مارک پہ چھوڑ جاتے ہیں. قرآن پورے کا پورا فائدہ دیتا ہے, لیکن اللہ کے نبی کی کیفیت کو امیجن کریں اور آج کے دور کے دینداروں کو سامنے رکھیں, تو ایک بہت بڑا آپ کو ادھر فرق دکھے گا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے پیئر پریشر قبول نہیں کیا, لوگوں کی رضامندی اور ناراضگی قبول نہیں کی, حالانکہ وَدَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكْ, آپ کا سینہ اس کے ساتھ تنگ ہو رہا تھا. کس بات سے؟ اَن يَقُولُوا, جو باتیں وہ کہتے تھے, یعنی اس وحی کی بات کو, قرآن کے پیغام کو سن کر جو یہ باتیں بناتے تھے, ان کو سن سن کر آپ کا سینہ گھٹ رہا تھا. اور کیوں نہ گھٹے, آپ اپنے خاندان میں جائیں اور ہر طرف آپ کو باتیں سننی پڑیں, رشتہ داروں میں جائیں تو باتیں سننی پڑیں. کہا دل گھٹ رہا تھا لیکن آپ نے پیغام نہیں بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اور سیاسی لیڈر ہونے میں فرق ہے. نبی کو ووٹوں کا لالچ نہیں ہوتا, اس نے کوئی سیاست نہیں چمکانی ہوتی کہ لوگوں کے پریشر میں آ جائے کہ اگر میں نے بات وہ کہہ دی جو لوگوں کی مرضی کے خلاف ہے تو میری مقبولیت کا گراف گر جائے گا. ایک اور بھی اعتراض کیا انہوں نے, اور وہ کیا؟ اَن يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ, اللہ کے بندو تمہیں اس سے کیا ملنا ہے؟ کہتے تھے آپ اگر نبی ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں, اور فرشتہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ اترتا؟ یعنی بادشاہت اور نبوت میں فرق نہ کر سکے. بیسیکلی اس آیت میں دو تقابل ہیں نبوت کے ساتھ, سیاسی لیڈر, پیئر پریشر, اور اب دوسرا کیا ہے کہ فرشتے ہوں, کوئی آپ کے ساتھ اردلی ہوں, آپ چل رہے ہوں پیچھے ایک پورا درباریوں کا لشکر ہو. تو کہا کہ بادشاہت اور نبوت میں فرق ہے. بادشاہوں کے پیچھے آگے تو بڑے بڑے لشکر اور ان کے درباری پھرتے اچھے لگتے ہیں, اس نبی کو کیا لگے, اس کے لیے کیا پروٹوکول ہے کہ فرشتے اس کے آگے پر بچھائیں اور اس طرح کریں؟ اننا مانتا نذیر, بے شک میں تو نذیر ہوں, میں تو پیار سے ڈرانے والا ہوں, بتانے والا ہوں. اصل پتہ کیا ہے کہ دنیا کے لوگ دنیا کی دولت اور وحی کی دولت میں فرق نہیں کر پاتے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر چار پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی حالت بدلتی ہے, چار چھ نوکر, ملازم, گارڈ مین, ڈرائیور, کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہے بڑا بندہ ہونے کی علامت. अल्लाह के नबी सुबह उठ के ऐसे चल पड़ते होंगे रास्तों में जैसे पहले चलते थे, कहते थे ये कौन सी नबू, ये कौन सा लीडर है कि इसके अंदर तो कोई अना वाली बात ही नहीं दिखती। तो कहा कि मैं तो डराने वाला हूँ, मैं वो रवैया अख्तियार करता हूँ जिससे मेरा तुम्हारे साथ इंट्रैक्शन रहे, करीब रहना चाहता हूँ तुम लोगों के। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन वकील, और बेशक अल्लाह हर चीज़ का निगेबान है। तुम मेरे साथ जो भी मामला करोगे फिर मुझे इसकी फ़िक्र नहीं कि तुम मेरे लिए कोई मुश्किल का सबब बनोगे। यहाँ जो लफ्ज़ आया ना ज़ायक, इसको देख लीजिएगा, दो लफ्ज़ आते हैं अरबी ज़ुबान में, एक ज़ायक और एक ज़ैयक़ुन। ज़ायक जो होती है ना, ये आर्जी तंगी होती है, टेम्परेरी किस्म की तंगी, और ज़ैयक़ ये भी लफ्ज़ आगे आएगा, पीछे भी शायद गुजरा है, मुस्तकिल तंगी को कहते हैं। इशारा मिल रहा है इस लफ्ज़ से कि ये दिन बदलने वाले हैं, ये मुश्किल ज़्यादा दिन अब नहीं रहेगी। जब आपको बल्लिग माउनज़िला इलाही का मिन रब्बिक का पैगाम मिला कि पहुंचा दीजिए वो चीज़ जो आपको आपके रब की तरफ से मिली, तो आप शुरू हो गए, आसान काम तो नहीं था। जो ही तबलीग शुरू हुई बातें शुरू हो गईं। सूरह हिजर आयत 97 में भी आता है कि वलक़द नालमु अन्नक यदीकु सदरिक, हम जानते हैं कि इनकी बातों से आपका दिल बड़ा छलनी होता है। सूरह बनी इसराइल में भी आता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गम ना करो। आप देखिए कि नबूवत का मुकाम बहुत आला है ना, लेकिन उनके लिए सख्त इम्तिहान भी हैं। अब नबी से जो मुतालबे ये कर रहे थे, क्या इसका नबूवत से कोई ताल्लुक था? मिसाल देती हूँ आपको, चले डॉक्टर है, उसके पास क्या होना चाहिए? सिरिंजें हो, दवा हो, रुई हो। कोई डॉक्टर के पास जाए और कहे जी आपके पास ट्रैक्टर क्यों नहीं है? और किसी किसान के पास जाके कहे तुम किसान कैसे हो सकते, तुम्हारे पास तो सिरिंजें ही नहीं। अकल की कमी है ना। हर बंदे के पास वही टूल्स होते हैं जिसकी उसको ज़रूरत होती है। आप किसी मोची के पास जाएं और को तुम्हारे पास कंप्यूटर कोई नहीं, तो नामाकूल बात है ना। तो जब लोग दीनदारों के पास दुनियावी चीज़ों के ना होने को उनकी नाकामी और उनके झूठा होने की दलील बना ले, तो बजाय खुद ये उनके अपने झूठा होने की दलील है। कहा इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अम यकूलू नफ्तरा, एक और इल्ज़ाम, कहते थे ये खुद इसने घड़ लिया कुरान, अपने मन की बातें ऐसे ही नाम लगाते हैं कि बहुत बहुत बातें कुछ है, ये कहते हैं हमने खुद घड़ा, इसने घड़ा। कहा अच्छा नो प्रॉब्लम, कुल फातू भी अशरी सुवरिम मिसली ही, तुम भी 10 सूरतें ले आओ, मुफ तरा या तिन, घड़ी हुई, तरा की जमा ये, खुद ही घड़ी हुई, ये घड़ सकता है तो तुम भी घड़ लो, अकेले नहीं कर सकते। वदू मनिस्तता तुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और बुला लो अपनी मदद के लिए जिसको बुला सकते हो अल्लाह के सिवा, अगर तुम इस इल्ज़ाम तराशी में सच्चे हो। देखिए पीछे सूरह बकरा में ये बात आई थी ना, फिर सूरह यूनुस में आई, और अब सूरह हूद में आ गई। इससे आप देख रहे हैं ना कि सूरतों का मिजाज कितना मिलता है, जोड़े की सूरतें, ये बिल्कुल वही दिन थे। ऐसे लगता है हर दिन नए मुतालबे कर रहे थे, ये है तो दिखा दो, वो है तो कर दो, हम कैसे माने, हमें नहीं पता, ये है वो है, आपकी ये बातें हमें तो समझ ही नहीं आती। कहा अच्छा जाओ फिर तुम बना के दिखाओ, जाओ मैं नहीं अब ये कर रहा, अब तुम करके दिखाओ। देखिए कोई खाना पका रहा होता है ना, तो ऊपर से मशवरे देने वाले बहुत होते हैं, गाड़ी चलाने वाले को बहुत मशवरे देंगे लोग, तेज़ चला रहे हैं, आहिस्ता चला रहे हैं, सीधी चलाएं, वो साइड पर गाड़ी खड़ी करके चाबी पकड़ा दे, बिस्मिल्लाह करें जाएं, आप खाना पका रहे हैं, उसके बाद आप कहें कि आप पका लें, फिर सब ठीक हो जाते हैं। तनकीद करना बहुत आसान है, 10 बातें करके लोग जाने को तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें कि बिस्मिल्लाह करिए, आइए ज़रा आप इस काम को सही करके दिखाएं, तो फिर पीछे भाग जाते हैं। इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह ताला असल में मौजज़े तलब करने वालों की तवज्जो असल मौजज़े की तरफ ला रहे हैं। इधर कुरान, तुम क्या कहते हो फरिश्ते उतरे, देखो इसके पास जो कुरान आया है, और तुम सच्चे हो किस बात में कि तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद करेंगे, तो लाओ बुलाओ उनको, ले आओ, नहीं आएंगे। फ़इल्लम यस्तजीबू लकुम, फिर अगर वो ना कबूल कर सके तुम्हारी दावत को, कौन सी दावत, यही कुरान के मुकाबले में किताब बनाने की, तो फ़ालमू अन्नमा उन्ज़िला बिल्मिल्ला, तो जान लो कि ये कुरान महज इल्म इलाही से उतारा गया, ये अल्लाह का इल्म है। वल्ला इलाहा इल्ला हुआ, और ये भी जान लो कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या फिर तुम मुसलमान हो, क्या वाकई तुमने सोचा है अपने आप को इस्लाम पे लाने का। कितना प्यारा दो टोक किस्म का अंदाज़ है कि जिसमें सामने वाले शख्स को बिल्कुल बेबस कर दिया जा रहा है कि तुम नहीं मानते, बातें करना फिर छोड़ दो, या तो ये काम करके दिखा दो, نہیں کر سکتے تو جاؤ پھر باتیں کرنا چھوڑ دو. یہی بات انشاءاللہ سورۃ طور کی آیت 34 میں بھی آگے جا کے آئے گی اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی. پانچ جگہ یہ چیلنج ہے قرآن میں. تو ساری بات جو ہوئی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ کام نہیں کرتے وہ تنقید بہت کرتے ہیں. جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بیچارے مسائل بھی سمجھتے ہیں, ان کو حالات کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس اوپر سے باتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں جو عمل کی بات ملتی ہے نا کہ جب بھی کوئی ایسی چیز کر دے آپ کے سامنے کوئی بات, جیسے آج دیکھیں کہ دیندار طبقہ بہت تنقید کرتا ہے, یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی, تو آگے بڑھئے کام کر کے دکھائیں, لوگوں کو کوئی پلان دیں, کوئی حکومتوں کو مشورے دیں, کوئی لوگوں کو پریکٹیکل پیکج دیجئے. اگر صرف ممبر پہ آ کے آپ نے تنقید کر کے اور ہی زیادہ برائیوں کو ہائی لائٹ کر دینا ہے تو پھر اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا. فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان حقیقت میں عملی حل دے. تو تبلیغ یا دعوت تعلیم وہ ہونی چاہیے جس کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عملی حل ہو. یہ نہ ہو کہ بیمار کو اس کی بیماری تو بتا دی جائے لیکن اس کے بعد اس کو پھر اس کا کوئی علاج نہ بتایا جائے. تو یہاں تک ٹاپک پورا ہوتا ہے. آگے بہت ہی خوبصورت آیات ہیں, ہم یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں تاکہ اگلی آیتوں کے لیے پھر ذہنی طور پہ تیار ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟